Lukna daw kung ano. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف پڑھا گیا ہے آج آٹھواں پارہ آدھا اور نواں پارہ پورا اعراف جو ہے وہ ایک خاص جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے ایک قول مفسرین کا یہ ہے اور دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو حساب کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے لوگوں کو اور دوسرے حضرات کے حساب کتاب سے فارغ ہونے تک جس جگہ پر رکھا جائے گا اس کو اعراف کہتے ہیں غرض یہ ہے کہ جو بھی ہو اس کا ذکر اس صورت میں ہے اس لیے اس صورت کا نام سورہ اعراف ہے اس کے شروع میں زیادہ تر آخرت کے مضامین ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جب ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو کبھی رات میں آیا اور کبھی دن کی دوپہری میں آیا لیکن جب بھی آیا ان سب نے یہی کہا کہ ہم قصوروار تھے یعنی کسی قوم کو اپنے قصوروار ہونے کا پورا یقین ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی ہم نے ہر قسم کی غلطی کر ڈالی ہے واقعی ہم مجرم ہیں تبھی ہی اجتماعی طور پر عام طور پر عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا ان سے بھی ہم پوچھنے والے ہیں اور جن کو بھیجا گیا تھا ان کو بھی پوچھنے والے ہیں یعنی پیغمبروں سے بھی سوال ہونے والا ہے اور پیغمبر علیہ السلام جن کی طرف مبعوث کیے گئے ان سے بھی سوال ہونے والا ہے اور نام اعمال اس دن وزن لوگوں کے اعمال اس دن وزن کیے جائیں گے تولے جائیں گے یہ بالکل ایک حق بات ہے والوزن یومئذ الحق وزن کیا جانا اعمال کا تولا جانا یہ ایک حق بات ہے اعمال کس طرح تولے جائیں گے اس کے بارے میں علماء نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں لیکن اس زمانے میں اس کا سمجھنا بہت آسان ہے وہ یہ ہے کہ آج ہر چیز کا وزن کیا جانے لگا ہر چیز کو تولا جانے لگا ناپا جانے لگا بظاہر جن چیزوں کو ہم اعراض سمجھتے تھے اس میں دو چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں جوہر جو تھک ہوتی ہیں قائم بالذات ہوتی ہیں اپنی ذات میں قائم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو قائم بالعرض ہوتی ہیں جیسے کلر ہے رنگ ہے وغیرہ اعراض کو عام طور پر الگ سے نہیں تولا جا سکتا تھا پہلے لیکن آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر چیز تولی جاتی ہے ناپی جاتی ہے پانی تولا جاتا ہے ٹیمپریچر تولا جاتا ہے ناپا جاتا ہے اور شوگر ناپی جاتی ہے بی پی ناپا جاتا ہے اور جتنی چیزیں انسان کے اندر اجزاء کی شکل میں پائی جاتی ہیں سب کو تولنے ناپنے کا نظام وجود میں آ گیا تو اب کوئی مشکل نہیں رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو کیسے تولیں گے اکثر علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اعمال ہمارے حساب سے عرض ہیں عرض کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں اس کے بعد اس کا کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آتا لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ سارے اعمال جواہر ہیں یعنی اپنی مستقل جسامت رکھتے ہیں اپنی مستقل حیثیت رکھتے ہیں اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تولیں گے اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نام اعمال میں یعنی مصاحف میں صحیفوں کے اندر جو اعمال لکھے جاتے ہیں وہ صحیفے تولے جائیں گے اور اعمال میں جو اس میں صحیفوں میں جو عمل لکھے ہوئے ہیں ان کے اندر وزن ان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے جو بھی شکل ہوگی اللہ کو معلوم ہے یہ ہے کہ قیامت میں عمل کا تولا جانا حق ہے والوزن یومئذ الحق فرمایا کہ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہوں گے اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا بھاری ہو جائے گا تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے اور ہم نے تم کو زمین کے اندر زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے تم کو شکر کرنا چاہیے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزاری کی زندگی گزارتے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے سورہ اعراف میں بیان فرمایا گیا انسانوں کا جو اصل دشمن ہے وہ شیطان ہے باہر سے اور نفس ہے اندر سے. ان اعدا عدوی کا نفس اکلتی بین جمبئی, تیرا سب سے بڑا دشمن وہ تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. اور ان شیطان علیکم عدوبن, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. فتخیدو ہو عدوا, تم بھی اس کو دشمنی اختیار کرو. یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ان دو کے علاوہ کوئی بھی حقیقی دشمن نہیں ہوتا, حتیٰ کہ کافر اور مشرک بھی, حتیٰ کہ اسلام کے دشمن اعداء اسلام بھی اسی وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں کہ وہ شیطان کو فالو کر رہے ہیں, اسی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں کہ وہ نفسانیت کو فالو کرتے ہیں. تو حقیقی دشمن انسان کے دو ہیں, اور دشمنی ان کی آخرت میں انسان کو ناکام کرنے کے لیے ہے. ان کی دشمنی کا منشا یہ ہے کہ یہ انسان آخرت کے اعتبار سے تیاری نہ کر سکے. تو چونکہ یہ دشمنی کا ظہور آدم علیہ السلام کے وقت سے ہو چکا ہے, اور سب سے پہلے انسان اور ابو الانسان سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں. اس سورہ آراف میں بھی کافی تفصیل اس کی بیان فرمائی ہے. خلاصہ اس کا اس طرح سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوا تجھے, جب میں نے تجھے حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں, اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس انسان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور دوسرا مقدمہ خود ہی نکل جاتا ہے کہ آگ نکال لیا اس نے, کہ آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے, تو افضل کو سجدہ کرنے کا حکم دینا, مفضول کو چھوٹی چیز کو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو چھوٹے درجے کی چیز ہے اسے حکم دینا چاہیے کہ وہ بڑے درجے کی چیز کو سجدہ کرے. تو آگ سے پیدا ہوئی چیز کو آپ نے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا, ایک ایسی چیز کے لیے جو مٹی سے پیدا ہوئی ہے, حالانکہ ہونا چاہیے تھا اس کا الٹا, بس اپنی طرف سے ایسی منطق اس نے لگا دی. علماء نے فرمایا کہ یہ منطق اس لیے غلط ہے, پہلا مقدمہ تو صحیح ہے کہ اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا, اور دوسرا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, بقیہ اس نے یہ جو سمجھا کہ آگ افضل ہے مٹی مفضول ہے, اس کا کیا ثبوت ہے, اس کا کیا پروف ہے کہ آگ افضل ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اوپر کو اٹھتی ہے, جو چیز اوپر کو اٹھے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ افضل ہو. اب آگ میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے تو وہ اس کو جلا کر ختم کر دیتی ہے, مٹی میں کوئی چیز ڈال دیجیے تو اس سے گل و گلزار اٹھتے ہیں, پھول اٹھ جاتے ہیں اس سے. مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توازو دی ہے, آگ میں توازو نہیں ہے, تکبر ہے. بے شمار ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 25 فرق لکھے ہیں کہ آگ میں اور مٹی میں کیا فروق پائے جاتے ہیں, اور 25 اعتبار سے مٹی جو ہے وہ افضل ہے آگ سے. تو یہ کوئی منطق نہیں ہے کہ جب آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا, کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن آگ افضل ہے مٹی مفضول ہے, یہ کوئی بات ضروری نہیں ہے صحیح ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائی, فضیلت تو وہ ہے جو اللہ فضیلت رکھ دے جس میں. غرض اس نے یہ کیا, اللہ نے فرمایا کہ فہبط منہا. یہاں سے علماء کرام نے ایک بات فرمائی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی لاجک چلانا, یہ سب سے پہلے شیطان نے اختیار کیا ہے. جواب بنانا اس کا اپنے عمل کی, اپنے غلط عمل کا جواب بنانا اور اس کی توجیہ کرنا, یہ سب سے پہلے شیطان نے اختیار کیا ہے. شیطان سے بھی غلطی ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی, لغزش ہو گئی, لیکن آدم علیہ نبی کی نوالیہ صلاحت وسلام نے فوراً مان لیا اس کو اور اللہ سے معافی مانگی, اور شیطان نے اس کی تعویل اور توجیہ کی کہ نہیں میں نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا. علماء نے فرمایا کہ کبھی بھی مذہب کے معاملے میں اس رویے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو غلطی ہے ہاں بھی غلطی ہو گئی, بات بنانے کے چکر میں مت جاؤ, توجیہ کرنے مت جاؤ یہ غلطی ہے جی ہاں, نہیں عمل کر سک رہے صاف اقرار کر لو کہ ہاں ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہم معافی چاہتے. اس ملک میں خصوصیت سے اس علم کو زندہ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو غلطیاں ہمارے عمل میں ہیں ہم ان غلطیوں کو علم کے اعتبار سے صحیح کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے, یہ ویسی بات نہیں ہونی چاہیے. غلطی ہو رہی ہے ہاں بھائی غلطی ہو رہی ہے, اللہ تو جب آدمی کو اس کی یہ گلٹی فیل کرتا ہے تو ایک تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے, دوسرے یہ کہ ایسے آدمی کو عموماً توبہ کی توفیق ہوتی ہے, کیونکہ کب تک کوئی آدمی غلطی پر رہے گا, کوئی خاص وجہ سے غلطی کر رہا ہوتا ہے, جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی غلطی کی توجیہ صحیح سے کرے کہ میں نے یہ غلط کام ہی نہیں کیا تو پھر توبہ کیوں کرے گا وہ، پھر وہ اس سے باز کیوں آئے گا وہ؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جو علماء کرام کی طرف سے تشریح آ جائے قرآن کی اور حدیث کی وہ بالکل صحیح چیز ہوتی ہے، آپ اس پر عمل کر سک رہے، نور علی نور، بہت اچھی بات ہے، کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سک رہا، کوتاہی ہو رہی ہے، تو آپ صاف سرنڈر ہو جائیے کہ جی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں صحیح چیز پر عمل کروں. اس طرح سے اگر صحیح علم زندہ رہا تو صحیح عمل بھی کسی نہ کسی دن وجود میں آ جائے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تو اس طرح لاجک بیان کر سناتا ہے تو اتر جا یہاں سے، فہبط منہا، تیرے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی اور تجھے اس بات کا حق نہیں پہنچتا تھا کہ تو تکبر کرے. شیطان کو اس کے تکبر نے مارا ہے، اور تکبر ہی وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کو حق سے ہٹانے والی ہوتی ہے. انسان کے اندر جو بری صفات ہیں اس میں سب سے بری صفت تکبر کی ہے، اور جو اچھی صفات ہیں اس میں سب سے اچھی صفت تواضع کی ہے، ایمانی صفات میں سے. تو تکبر جس میں ذرہ برابر بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر اور بڑا پن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ تکبر ہے کیا تاکہ بچنے میں سہولت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمۃ الناس. تکبر کہتے ہیں حق بات کے معلوم ہونے کے بعد چھوڑ دینے. حق بات معلوم ہو گئی پھر نہیں کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بڑے پن میں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ حق کے سامنے تو جھک جانا ہے، عاجز ہو جانا ہے. اور دوسری بات فرمائی وغمۃ الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کی تحقیر دل میں آنا، یہ تکبر کی حقیقت ہے. کسی انسان کو جب تک وہ اللہ کے پاس فیصلہ اس کا نہ ہو جائے کہ واقعی یہ برا ہے، ہم برا ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، اور جب تک اللہ کے پاس فیصلہ نہ ہو جائے ہمارے بارے میں کہ ہم اچھے ہیں، ہم اپنے آپ کو اچھا ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے. اچھا برا ہونا یہ آدمی کے افضل اور مبذول ہونے کا معیار ہے، اور اچھا اور برا ہونا یہ دنیا میں جانی جانے والی چیز نہیں ہوتی، یہ آخرت میں ہی جانی جائے گی، اور اس کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. دنیاوی اعتبار سے کمالات میں لوگ متفرق ہوتے ہیں، کوئی زیادہ کمال والا، کوئی کم کمال والا، کوئی زیادہ پڑھا لکھا، کوئی کم پڑھا لکھا، کوئی زیادہ خصوصیات والا، کوئی کم خصوصیات والا، مگر حق تعالیٰ کے نزدیک کون محبوب ہے کون محبوب نہیں ہے، کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، یہ چیز تو حق تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد ہی پتہ چلے گی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ کوئی کتنا ہی گنہگار، ظاہری اعتبار سے کوئی کتنا ہی گناہ کی حالت میں ہو، اس کو ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے، کیا پتہ اس کا کیا انجام اللہ نے بنایا ہے. حتیٰ کہ کافر اور مشرک کو بھی حقیر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ابھی کفر اور شرک پر مرا نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے. اگر مرنے سے ایک گھنٹے پہلے بھی اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو وہ تو معصوم ہو گیا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی طرح، اور اس کے سر پہ منوں کے اور پہاڑوں جیسے گناہ ہیں. تو کافر اور مشرک کے بارے میں بھی جب تک کفر پر اور شرک پر اس کی موت نہیں ہوئی، حکم نہیں لگا سکتے اس کے بارے میں کہ وہ ملعون ہے، مردود ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اور مسلمان اگر وہ گنہگار ہے تو مسلمان ہونا خود ایک شرف ہے، تو اس وجہ سے کتنا ہی کوئی گنہگار ہو اس کو حقیر سمجھنے کا حق نہیں پہنچتا. اور خود میں کتنی ہی نیکیاں ہوں اور نیکی کی توفیق ہوتی ہو، بڑا کام کرتے ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، سب کچھ ہے، پابند ہے شریعت کے، پابند ہے سنتوں کے، پھر بھی اپنے کو اچھا سمجھنے کا حق نہیں ہے. کیا پتہ کوئی بات اللہ کو ایسی ناپسند ہو کہ اسی پر کل کے دن پکڑ ہو جائے، اور وہاں پتہ چل جائے کہ صاحب اس پر پکڑ ہو گئی. ایک عورت بہت عابدہ تھی، بڑی زاہدہ تھی، فرائض اور واجبات کے علاوہ سارا وقت اس کا عبادت میں ہی گزرتا تھا. اس نے ایک مرتبہ بلی پال لی. اب شوق ہوتا ہے کسی کو، اس کو بھی شوق ہو گیا بلی پالنے کا. اب وہ اپنی عبادت میں اس طرح سے رہنے لگی کہ بلی کو اس نے بھوکا پیاسا مارنا شروع کر دیا. نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ خود ہی جا کے اپنا کھانے پانی کا نظم کرے، اور نہ اس کو خود کھانا پانی دیتی تھی. بڑی عبادت گزار ہو کے مری. اللہ کے پاس پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کا فیصلہ دے دیا کہ جب تم کو بلی پالنا نہیں آتا تھا، اس کے حقوق تم ادا نہیں کر سکتے تھے، اس کو تم نے پیاسا مارا، بھوکا مارا، لہذا ہم تم کو بھی آج سزا دیتے ہیں. وہ ساری عبادتیں ایک طرف ہو گئی. بعض مرتبہ ایسی پکڑ ہو جاتی ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ تکبر سے بچنا ضروری ہے، اور تکبر میں دوسروں کو حقیر سمجھنا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے کو حقیر اور متواضع اور چھوٹا سمجھنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو نیکی کرنے والے کو نیکیوں پر نہیں اکڑنا اور برائی کرنے والے کی برائی پر حکم نہیں لگانا، یہ بنیاد ہوتی ہے اس کی کہ دوسرے پر حکم مت لگاؤ اور خود اپنے اندر اکڑ خوں اور بڑاپن اور عجب کے اندر مبتلا نہ ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں، اس کا حق نہیں پہنچتا کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے اس بات کا حق نہیں پہنچتا تھا کہ تو تکبر کرے، لہذا نکل یہاں سے، تجھے میں ذلیل کرتا ہوں، تو ذلیلوں میں سے ہو گیا آج سے۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ قیامت تک کے واسطے ٹائم دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قیامت تک کے واسطے مہلت دے دی تجھے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا جاننے والا تھا، عارف تھا، پہچاننے والا تھا کہ اس کو پتا ہے کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے۔ اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، آپے سے باہر نہیں ہوتے جیسے انسان غصے میں آپے سے باہر ہوتا ہے، وہ رحم میں مجبور نہیں ہوتے جیسے انسان رحم کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رحم میں مجبور نہیں اور غصے میں مغلوب نہیں۔ اللہ ایسے وقت میں کہ جب اس کو فرما رہے ہیں کہ جا نکل یہاں سے، تو ذلیل ہے، وہ کہہ رہا، دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ یا اللہ آپ مجھے مہلت دے دیجیے قیامت تک، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سن لی، کہا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ گمان دور ہو جانا چاہیے کہ بھائی ہم تو گنہگار ہیں، ہماری کون سنتا ہے، ہماری نہیں سنتے اللہ تعالیٰ۔ بھائی تمہاری اگر نہیں سن رہے تھے اللہ تعالیٰ تو آج تک تم بیٹھے ہوئے کیسے ہو یہاں پہ، اتنے بڑے کیسے ہو گئے تم جب تم نہیں سن رہے، جب تمہاری نہیں سنی جا رہی، اتنا کھانا تمہیں کہاں سے مل گیا جب تمہاری نہیں سنی جا رہی، اتنے کپڑے تمہیں کہاں سے مل گئے۔ یہ زندگی کا جو پورا نظام ہے، ہر ضرورت ہماری، چاہے ہم گنہگار ہوں چاہے ہم نیک ہوں، سنتے وہی ہیں میرے دوست، اور حاجت وہی پوری فرماتے ہیں، رب وہی ہیں ہمارے، پالنہار وہی ہیں ہمارے۔ شیطان نے ایسے وقت میں اللہ سے دعا کی کہ جب اس کو مردود ہونے کا فیصلہ کیا گیا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، آپ مجھے قیامت تک کے واسطے زندگی دے دیجیے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے قیامت تک زندگی دے دی، اب قیامت تک زندہ ہے، ساری دنیا مرتی جنتی رہے گی، وہ اپنا زندہ ہے۔ قال فبما اغویتنی، اب مہلت بھی لے لی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج بھی کیا، کہنے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، فبما اغویتنی، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لہذا میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا ان لوگوں کے لیے، اور ان کو سیدھی طرف سے اور بائیں طرف سے اور سامنے سے اور پیچھے سے ان کو گمراہ کروں۔ جتنے آدم کی اولادیں جن کی وجہ سے میں مردود ہوا، آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، آدم سے اپنا غصہ نکالوں گا اور آدم کی اولاد سے نکالوں گا، یہاں سے اس کی دشمنی اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ اور کس طریقے سے ہوئی اس کو اللہ نے تفصیل سے اسی لیے بتا دیا کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، اس نے نہیں کیا، اس کی وجہ سے اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کے دل میں حسد اور جلیسی آ گئی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ میں آدم کی اولاد کو بگاڑ کے چھوڑوں گا، اور یہ تک اس نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں چھوڑوں گا، نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ سیدھی طرف سے، نہ بائیں طرف سے، چاروں طرف سے میں برابر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء نے فرمایا کہ دو ہی جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے شیطان گمراہ نہیں کرتا، ایک زمین کی طرف سے، ایک آسمان کی طرف سے۔ اس کا ذکر نہیں کیا اس نے کہ آسمان سے میں گمراہ کروں گا، یہ نہیں کہا، زمین سے کروں گا۔ اس لیے جو آدمی اپنی نگاہ نیچے رکھتا ہے زمین پہ، اکثر وہ گمراہ نہیں ہوتا، گمراہی ساری یوں کرنے میں آتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ دو سمت میں رکھو، یا تو اللہ کی طرف دیکھتے رہو، اور ظاہر ہے کہ آسمان کی طرف تو ہر وقت آدمی سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اپنا زمین کی طرف چلنے میں، پھرنے میں، رہنے سہنے میں آدمی زمین کو دیکھا کرے، اور ایسی جگہ پہ دیکھے کہ ذرا ذرا سے شعائیں آگے تک نظر آتی رہیں جہاں تک آدمی چلے، تو نگاہوں کی اس سے حفاظت ہوتی ہے، اور جس نے نگاہ بچا لی اس کا دین بھی بچ جاتا ہے۔ اب علماء نے مختلف باتیں فرمائی، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ میں ہر طرح سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایک مطلب بعض علماء نے، صوفیہ نے خاص طور پر خاص بھی بیان فرمایا ہے کہ سیدھی طرف سے کرنے کا مطلب کیا ہے، بائیں طرف سے کرنے کا مطلب کیا ہے، سامنے سے کرنے کا مطلب کیا ہے، پیچھے سے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ لکھا یہ ہے کہ سیدھی طرف سے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نیک اعمال کے ذریعے سے گمراہ کرے گا، سیدھی طرف کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک اعمال اس سے ہو رہے ہیں ان میں گمراہی میں مبتلا کرے گا، کیونکہ نیک کام کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں، میں بڑا نیک ہوں، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے ایسا کر دیا ہے۔ جو آدمی نیکی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا۔
نیکی کی توفیق صرف اللہ سے ہوتی ہے، اور نیکی میں جتنے مینز استعمال ہوتے ہیں، آپ نے نماز پڑھی، نماز میں آپ نے پوری باڈی کو یوز کیا، باڈی میں آپ کا اپنا کتنا خریدا ہوا ہے، کتنا بنایا ہوا ہے آپ کا، جو انرجی ہے وہ کس کی ہے، جو قوت ہے وہ کس کی ہے، جو ارادہ ہے وہ کس کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے بندے کا، یہ تو سارا امانت ہے اللہ کا. تو جتنے مینز نیکی کے اندر یوز ہوتے ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، لہذا نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور عجب میں نہیں آنا چاہیے میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کارنامہ کیا، ہم نے وہ کارنامہ کیا، میں نے اتنے حج کر ڈالے، میں نے اتنے روزے رکھ ڈالے، میں نے اتنے مسجدیں بنوا ڈالی، میں نے اتنے ادارے قائم کروا دیے، میں نے اتنے مدرسے بنوا دیے، اور میں نے غریبوں کی اتنی غریبوں کی شادی کر دی. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر کبھی کسی کے سامنے ذکر کر دینا، وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، اور ایک ہے غرور اور فخر کے طور پر اور ریاکاری اور تعریف کے طور پر کہ لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے کرنا، یہ سیدھی طرف سے شیطان کا گمراہ کرنا ہے، اور معصیت میں اور گناہوں میں مبتلا کر کے گمراہ کرنا، یہ بائیں طرف سے گمراہ کرنا ہے. اور سامنے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے شیطان سامنے سے، وہ ہے فیوچر کا ڈر پیدا کر کے، مستقبل کا ڈر پیدا کر کے گمراہی میں مبتلا کرنا، کیا ہوگا آئندہ، کیا ہوگا میرے بچے کیسے ہوں گے، میری بیوی کا کیا حال ہوگا، میرے کاروبار کا کیا حال ہوگا، فیوچر کا جو ڈر ہو. بھائی قسمت میں کیا ہے، آپ نے پڑھ لیا پہلے سے؟ نہیں پڑھا ہے. تو شیطان ہوتا یہ ہے، اب یہ مسجد کے کنسٹرکشن کے واسطے مثلا بات ہو رہی ہے، جب بھی ہمارے جیب میں ہاتھ جائے گا تو ساری چیزوں کو سوچ کے جائے گا کہ چاہے وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، کیا ہوگا، بس اتنے سے ادھر سے ادھر سے کھینچ کھانچ کے جو سب سے چھوٹی نوٹ ہے وہی ہاتھ میں آتی ہے، 100 کی بھی ہے، 50 کی بھی ہے، 20 کی بھی ہے، 10 کی بھی ہے، 5 کی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ صاحب ایک کی آئے گی یا 5 کی بڑی مشکل سے، 10 کی آ گئی تو ایک بڑا کارنامہ ہے، وہ شیطان سیدھی طرف سے آ جاتا ہے پھر، یو تو نے تو 10 دے دیے، 20 دے دی. میرے دوستو فقر کا اندیشہ اور فیوچر کے خراب ہونے کا اندیشہ یہ آدمی کو نیک کام میں بڑھنے نہیں دیتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے باضابطہ. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اب تک میں نے تجھے پالا پوسا تو مجھ پر بھروسہ کر، اور جیسے میں نے تیرے پاس نہیں تھا تو اکیلا پیدا ہوا تھا، جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو نہ لباس تیرے جسم پہ، نہ مال و دولت تیرے پاس، نہ صلاحیت تیرے پاس، دھیرے دھیرے میں نے ہی وہ ساری چیزیں تجھے دی، اب جب میں مطالبہ کر رہا ہوں اپنے لیے، اپنے تقاضے، اپنے دین کے تقاضوں کے لیے، تو تیرا ہاتھ نہیں بڑھتا آگے، تیرا دل نہیں بڑھتا آگے، تیرا جی نہیں بڑھتا آگے. تو یہ سامنے سے گمراہ کرنا ہے کہ سامنے سے ڈر پیدا کرتا ہے شیطان. اور شیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر و فاقے سے، تنگ دستی سے اور بے سہارا ہو جانے سے. اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ جس نے اب تک دیا ہے وہ پھر دے گا، جس نے اتنا دیا ہے وہ اور دے گا، اور اگر نہیں دینا اس نے طے کیا ہے تو نہیں دے گا. آپ کیا کر لے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سارے انسان اللہ کے ہاتھ میں میرے دوستو ایسے ہیں جیسے لنگڑا ہرن شیر کے ہاتھ میں. علماء نے فرمایا کہ سارے انسان، غریب، امیر، پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے، عالم، جاہل، پوری دنیا کے بادشاہ، فقیر، اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ لنگڑا ہرن شیر کے پنجے میں، جو چاہے کر لے، کچھ نہیں کر سکتا بندہ. اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرنے سے اللہ مدد فرماتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے سے ایمان میں قوت آتی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں. فرمایا علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو بس نہیں ہے؟ اللہ پہ اگر بھروسہ کرے بندہ تو اللہ بس نہیں ہوگا اس کو، اللہ ہی اگر بس نہیں ہوگا کسی کو تو پھر کون بس ہوگا اس کو؟ اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ زندگی کے احوال میں اللہ ساتھ دینے والا ہے. اور پیچھے سے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے جو کچھ عمل سرزد ہو گیا، اور اپنے پیچھے اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اپنے گزر جانے کے بعد، یا اپنے یا جناب جو اس سے پہلے اب تک ہو چکا ہے، ایسی چیزوں کے اندر آدمی کو الجھا کے مبتلا کر کے آدمی کو دین سے روک دیتا ہے، یہ پیچھے سے شیطان کا آنا، یہ صوفیہ نے اس کا مطلب بتایا ہے. اس نے یہ بھی کہا ولا تجد اکثرهم شاکرین، ایک خاص بات تو میں سارے انسانوں میں پیدا کر دوں گا کہ اکثر انسان شکر گزار نہیں رہیں گے، اکثر انسان آپ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے نہیں رہیں گے. شاکر نہیں چھوڑوں گا کسی کو، سب کو جو ہے نا شکایت کرنے والا بنا کے چھوڑ دوں گا. ہوتا اس میں یہ ہے میرے دوستو کہ کچھ چیزیں اللہ نے بندے کو دی ہیں اور کچھ چیزیں دیتے رہتے ہیں، اور کچھ چیزیں نہیں دی ہیں اور نہیں دیتے ہیں، کیونکہ سب چیزیں ہر ایک کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ نہیں بنایا دنیا میں، سب چیز ہر ایک کو نہیں ملتی، کچھ چیزیں ہی ملیں گی، کچھ چیزیں نہیں ملیں گی. جس آدمی میں شاکرانہ جذبہ نہیں ہوتا اس کی جس آدمی میں یا عورت میں اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو ملا ہوا ہے وہ بھول جاتا ہے, اس پہ نظر نہیں ہوتی. جو نہیں ملا ہوا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے, اس کا رونا روتا رہتا ہے. جیسے گاڑی ہے اس پہ نظر نہیں ہے, سامنے جو گاڑی جا رہی ہے اس پہ نظر ہے. جیسے مکان ہے اس پہ نظر نہیں ہے, بازو میں جو مکان ہے اس پہ نظر ہے. اور ایک بات بولوں, جیسی بیوی ہے اس پہ قناعت نہیں. سب چیزوں میں یہی مزاج معاملہ ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے اس پر نظر نہیں, جو نہیں عطا فرمائی ہوئی ہے اس کی لالچ ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ شاکرانہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور شکوہ شکایت والا ذہن ہوتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں بنا, میرا یہ کام نہیں بنا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا. ہمیشہ محرومی کا احساس ہوتا ہے. ایک آدمی ایسی بزرگ کے سامنے اپنی محرومی کی شکایت کر رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایسا کر, میں تجھے 25,000 روپے دیتا ہوں, تو مجھے اپنی یہ کام دے دے. تو کہنے لگا یہ تو میں نہیں دے سکتا. کہنے لگا اچھا 50,000 میں دے دے. کہنے لگا یہ بھی نہیں دے سکتا. کہنے لگا 1,00,000 دے دوں گا تو اپنی دونوں آنکھیں دے دے. کہنے لگا یہ تو میں نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کر, آنکھیں نہیں دیتا نا, مجھے گردے کی کڈنی کی ضرورت ہے, ایک کڈنی دے دے مجھے. کہنے لگا یہ بھی میں نہیں دے سکتا. اب وہ ایک ایک چیز گناتے رہے, کان 25,000 اور زبان 1,50,000 اور ٹانگ 1,50,000 اور ہاتھ 1,50,000. کہنے کے تو کہہ رہا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو کروڑ پتی ہے ابھی, ابھی بھی تو ملینئر اور بلینئر ہے. جو نعمتیں حاصل ہیں اس پر نظر نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ جوتیاں نہیں تھیں پہننے کے لیے, غربت تھی, افلاس, ہر طرح کا ٹائم آتا ہے انسانوں پر. پہننے کے لیے جوتی نہیں تھی, اور حدیث میں یہ ہے کہ تمہارا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی تم اللہ سے مانگو, پہلے اللہ سے مانگو پھر کوشش کرو. تو وہ مسجد جانے لگے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ یا اللہ میرے پاس جوتیوں کا انتظام نہیں ہے, مجھے جوتی دلا دیجیے. آپ مسجد کے قریب پہنچے تو ایک آدمی ادھر سے آ رہا تھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے, اور وہ گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا بغیر پیروں کے. مسجد کے دروازے سے واپس ہو گئے کہ یا اللہ فی الحال تو میں نہیں مانگ سکتا تیرے سے جوتیاں, کہ پیر تو ہیں میرے پاس, بعد میں کسی اور وقت مانگ لوں گا, لیکن یہ ذرا شکر ہے کہ میرے پاس پیر تو مجھے میسر ہیں. تو شیطان نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں آپ کی نعمتوں پر سے نظر ہٹا دوں گا آپ کے بندوں کی. جو نئی چیز ملی ہوئی ہے, ملی ہوئی نہیں ہے جو چیز, اس پر نظر جائے گی اور شکوہ شکایت والا ذہن رہے گا. اور آپ کو بتایا کہ شکوہ شکایت والے ذہن سے محبت کم ہو جاتی ہے اور آدمی کی حیثیت دل میں سے گزر نکل جاتی ہے. جو خاتون اپنے شوہر کو اپریشیٹ کرتی ہے, جو گھر والے اپنے شوہر کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں, نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں, گھر والے کے دل میں محبت ہوتی ہے, عظمت ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے, اور زیادہ اور فکر کرتا ہے. اور جس کی زبان پہ ہمیشہ شکوہ ہی رہتا ہے کہ کتنا بھی دلائے اور کتنا بھی اس کا سلوک کرے تو یہ ہمیشہ روتی رہتی ہے, تو پھر ویسے آدمی ویسی خاتون کی محبت دل میں سے نکل جاتی ہے اور چاہت نکل جاتی ہے, اور پھر آدمی کبھی کیئر کرتا کبھی نہیں کرتا, کبھی دلاتا کبھی نہیں, تو اس کا تو رونا ختم ہوتا ہی نہیں, کچھ بھی کرو اس کا تو پیٹ بڑھتا ہی نہیں. تو وہ ذہن اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی ایسے ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ. تو جس بندے کے اندر شاکرانہ مزاج ہوتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, اور جس بندے کے اندر شکوہ شکایت والا مزاج بلڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر محرومی کے اسباب بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا, شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا ولا تجد اکثرهم شاکرین, اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے, جو چیلنج کرنا ہے کر لے, نکل جا یہاں سے, اور زندگی کی میں نے تجھے مہلت دے دی ہے, پکڑوں گا نہیں تجھے اب. لمن تبعک منہم, ایک قاعدہ میرا سن لے, جو تیری اتباع کرے گا اس سے, تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جو تجھ سے اتباع کرنے والے ہیں جہنم کو بھر دوں گا. بس لاملأن جہنم منکم اجمعین, تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا, مجھے کوئی فکر کی بات نہیں, میرا کچھ نہیں بگڑتا. ساری دنیا مل کے اللہ کی نافرمان ہو جائے, باغی ہو جائے, اور سب سے زیادہ برے حالت میں آ جائے, ہر انسان سب سے زیادہ بری حالت میں آ جائے, اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. نقصان انسانوں کا ہوتا ہے جنہوں نے شیطان کی اتباع کی. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا شیطان کا, تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو, جدھر چاہے گھومو پھرو, صرف ایک بات یاد رکھو کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم قصوروار ہو جاؤ گے. شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا, اور وسوسہ اس طرح ڈالا کہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کے جو پردے کی چیزیں تھیں وہ بھی ظاہر ہو گئیں, اور قسمیں کھا کے کہنے لگا ان دونوں سے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں. اور کہنے لگا کہ میں تم کو ایک ایسے درخت کی اطلاع دے دوں کہ اگر تم کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے, کبھی نہیں نکلو گے. آدم علیہ السلام, اور پھر اللہ کی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ صحیح بات بول رہا ہوں میں آپ, علماء نے فرمایا کہ اس میں اس نے یہ سمجھایا آدم و حوا کو کہ تم جب پیدا ہوئے تھے نئے نئے تو ابھی تمہاری باڈی کچی تھی، مطلب ابھی استعداد نہیں آئی تھی، اس لیے اللہ نے منع کیا تھا اس کے کھانے سے. اب تم لوگ پرانے ہو گئے، اب استعداد آ گئی ہے، لہٰذا اب تم کھا سکتے ہو. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کھائیں گے آپ تو ہمیشہ یہی رہیں گے اور کبھی اللہ سے دوری نہیں ہوگی، اللہ کی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور. بس ان دونوں کو دھوکے کے ذریعے سے اس نے اتار دیا اور کھا لیا ان لوگوں نے غلط فہمی کے اندر، سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ختم ہو گیا، یہیں تک تھا شاید. ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے. علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھاتا ہوگا، سب اللہ کا نام لے کے کوئی جھوٹ بات بولے گا، کوئی ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا اس کا. انہوں نے سمجھا کہ سچ ہی بول رہا ہے اور لاجیکلی تو تھا ہی پہلے سے، اللہ کے سامنے اس نے منطق چلائی تھی تو آدم علیہ السلام کے سامنے کتنی اس نے منطق نہیں چلائی ہوگی. لاجک سنائی کہ میاں تمہارے اندر استعداد نہیں تھی پہلے، اب استعداد آ گئی ہے. ظاہر ہے کہ بچے کو آپ بڑا بریانی کھلائیں گے، کوفتہ کھلائیں گے تو وہ تو مر جاتا ہے، اس کو تو دودھ پلانا پڑتا. جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کوفتہ بریانی اس کو ہوتی ہے. اس قسم کی باتیں کیوں ہوں گی بہت سی. تو جیسے ہی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں ہمارے اندر شاید پہلے استعداد نہیں تھی اس لیے منع کیا گیا تھا اور اب اجازت ملی ہے، فلما ذاق الشجرۃ، جیسے ہی انہوں نے درخت کو چکھا تو ان کے کپڑے اتر گئے. متفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا، الم انحکم عن تلکم الشجرۃ، میں نے کہا نہیں تھا تم سے، منع نہیں کیا تھا تم کو اس درخت کے پاس جانے سے. واقل لکما، اور میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. بتا دیا تھا اللہ نے کہ اس کے اندر دشمنی آ گئی ہے تمہاری، یہ تم کو تمہارا راستہ مارے گا. یہ واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا ہوگا؟ یہ اس لیے بیان کیا ہے میرے دوستوں کہ ہر ایک کی زندگی میں اس قسم کا معاملہ پیش آتا ہے. جب تک آدمی کے پاس صحیح علم نہیں ہے کچھ بھی اس کو شیطان بہکا دے گا. اس وجہ سے علم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جو اللہ کا علم ہے، اللہ کے رسول کا علم ہے، قرآن پاک کا علم ہے، احادیث مبارکہ کا علم ہے، حق و باطل کا علم ہے، سچ اور جھوٹ کا علم ہے، صحیح اور غلط کا علم ہے، وہ آدمی کو اچھا معلوم رہے تاکہ شیطان کی طرف سے ایسی غلط فہمی میں مبتلا کیے جانے کا اندیشہ باقی نہ رہے، کیونکہ اس نے ان کو گمراہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں سجدے میں گر گئیں، عاجزی کرنے لگیں، رونے لگے اور کہنے لگے کہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم معافی مانگ رہے ہو لیکن میں تمہیں معاف تو کر دوں گا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جلدی تو معافی ہوئی نہیں، بہت لمبے وقت کے بعد میں معافی ہوئی. بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر جب دعا مانگی آدم علیہ السلام نے، جب معافی ہوئی ایک مرتبہ آدم علیہ السلام اتنا روئے اس بات پہ کہ جس کی حد نہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ قریب 40 سال روتے رہے ہیں. ایک دن ان کے زبان سے نکلا کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کی برکت سے معاف کر دے، میں تجھے ان کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں. اللہ نے پوچھا کہ آدم تم محمد سے کیسے جانتے ہو، ان سے کیسے واقف ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے بتایا کہ جب میرے جسم کے اندر روح ڈالی گئی، میرے پتلے میں روح ڈالی گئی اور میں اٹھا تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد میری نظر عرش کی پیشانی پر پڑی، عرش کے سامنے پڑی تو عرش کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ محمد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسی شخصیت ہے جو پوری مخلوق میں سب سے بزرگ و برتر اور سب سے محبوب ہے. ان کے علاوہ اور کوئی محبوب ہوتا تو اس کا نام وہاں پہ ہوتا. میرے دل میں وہ بات رہ گئی تھی. میں سمجھ گیا کہ اب محبت کا ہی واسطہ دیا جا سکتا ہے. میں نے کہا آپ کو آپ کے محبوب کی قسم مجھے معاف کر دو. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ آدم ہم نے تمہیں معاف فرما دیا، لیکن ضابطہ ہمارا یہ ہے کہ اب تم کو دنیا میں اترنا پڑے گا، کیونکہ وہ درخت کے کھانے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جنت میں نہیں رہ سکتے. اور اسی کو اس نے گمراہ کیا کہ کھاؤ گے تو رہو گے. تو دنیا میں شیطان کے دھوکہ دینے کا ایک خاص راستہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے اسی کو فائدہ مند بتا دیتا ہے، جو چیز غلط ہوتی ہے اسی کو صحیح بتلا دیتا ہے، جو چیز باطل ہوتی ہے اسی کو حق دکھلا دیتا ہے، جو چیز ظلم ہوتی ہے اسی کو امن دکھا دیتا ہے. یہ بہت یعنی قوموں کو ہوتا ہے یہ دھوکہ، اور انڈیویجول تو ایسے دھوکے بہت پیش آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا انسانوں کو تاکہ وہ اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. پھر اللہ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس مقرر کیا کسی جانور کے واسطے،
کسی دوسری مخلوق کے لیے لباس نہیں ہے، جیسے انسانوں کے لیے لباس کا نظام ہے، تم لباس کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھپایا کرو اور تقوی اختیار کرو، چونکہ تقوی تمہاری روحانیت کا لباس ہے اور وہ بہترین لباس ہے۔ پھر فرمایا کہ اے آدم کے بچوں، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے فتنے میں ڈالا اور جنت سے نکال دیا اور ان کا لباس بھی اتروا دیا، وہ اور اس کا قبیلہ تم کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ پاتے، دشمن بھی ہے اور وہ دیکھتا ہے اور ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ اب اندازہ لگائیے کہ دشمن اگر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری گھات میں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نہیں دیکھ رہے، تو اس کو حملہ کرنے کے کتنے چانسز نہیں ملتے ہوں گے، اس کو ہم پر حملہ کرنے کے کتنے مواقع نہیں ملتے۔ فرمایا ایک تمہاری سخت آزمائش ہے اس میں، اس لیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ غلطی کرتے ہیں تو غلطیوں کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ باتیں بناتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی دیکھا ہے، لہذا یہ غلط نہیں ہوں گا، کہ نسل بعد نسل ایسے ہی ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ کا ہی حکم ہوگا۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کا اور ہر مسجد کے وقت نماز کی جگہ پر پہنچ کر اللہ کے سامنے بندگی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے دو طرح کے انسان دنیا میں بنائے ہیں، ایک جماعت وہ ہے جو حق پر چلتی ہے اور ایک جماعت وہ ہے جو گمراہی پر چلتی ہے۔ جو گمراہی پر چلنے والے ہیں وہ شیطان کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں۔ اے آدم کے بچوں، جب تم نماز کے لیے مسجد میں جایا کرو تو اپنا لباس اختیار کیا کرو، نماز کے لیے اس لیے مکمل لباس ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے مکمل لباس کیا ہوتا ہے کہ پورے جسم پر کپڑا ہو، جس کی وجہ سے سر بھی اس میں آتا ہے اور ہاتھ اور پیر اور پوری باڈی آتی ہے۔ اسی لیے کرتا بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں پورا ہاتھ آئے، ہاتھ کے کوہنیوں، ہاتھ کے گٹے تک ہو، اور پائجامہ ایسا ہو یا جو بھی آدمی نیچے پہن رہا ہے وہ ایسی ہو کہ وہ آدمی کے ٹخنوں سے اوپر تک ہو، یہ پورا لباس کہلاتا ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے کامل لباس اور ایک ہوتا ہے اکمل لباس۔ اکمل لباس میں ٹربن بھی آتا ہے، کامل لباس میں ٹوپی کرتا پائجامہ آتا ہے۔ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ نماز کے وقت آدمی کے پورے جسم کو چھپایا ہوا ہو، اور جب آدمی سجدے میں اور رکو میں جائے تو اس کی حیات کسی بھی طرف سے بدوضع نہ ہو۔ اگر ایسا چھوٹا کرتا آدمی پہنے، آدھا کرتے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ پورے کرتے کو آپ کاٹ کے آدھا بنا دیں گے تو ہی بشٹ بنتا ہے۔ وہ بشٹ کی تعریف ہے آدھا کرتا، آدھا ہی کرتا ہوتا ہے سب وہ۔ اگر آپ آدھا کرتا پہن کے نماز پڑھیں گے تو جب سجدے میں جائیں گے، جن کو نماز نہیں پڑھنی ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے، ان کو تو آپ چاہے نہ بولیں کچھ، لیکن جس کو سجدہ کرنا ہے اس کے تو ہپس نکل آئیں گے، اور یہ جو زینت کا حکم ہے نماز کے وقت میں وہ ادھورا رہ جائے گا، اور جو وضع ہوتی ہے انسان کے جسم کی وہ بھدی ہو کر ظاہر ہو جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے باضابطہ طور پر یہ فرمایا گیا کہ اے آدم کے بچوں، نماز کے وقت میں اپنا لباس اختیار کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ اور دنیا میں جتنی پاک چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہی بنی ہیں۔ حلال چیزیں اور پاک چیزیں بنائی گئی ہیں ایمان والوں کے لیے، اور قیامت میں پاک چیزیں جو ہیں وہ خالص ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں بنی ہیں ایمان والوں کے لیے، استعمال غیر ایمان والے بھی کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بنی ہیں ایمان والوں کے لیے اور استعمال بھی صرف ایمان والے ہی کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ فواحش حرام ہیں، فحش کی باتیں، چاہے کھلی ہوئی ہوں چاہے چھپی ہوئی ہوں، گناہ کرنا حرام ہے، بغاوت کرنا حرام ہے، فتنہ کرنا حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی ہے وہ حرام ہے۔ اور فرمایا کہ ہر امت کے واسطے ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو نہ آگے ہو سکتے ہیں وہ نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، ایک بات اور یاد رکھو کہ میرے رسول تمہارے پاس آتے رہیں گے یاد دلانے کے لیے، اور میری آیتیں پڑھ کر سناتے رہیں گے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی حالت کو صحیح کرتا رہے گا ان کی تعلیمات کی روشنی میں، تو وہ خوف اور حزن سے محفوظ رہے گا، وہ نہ ڈرے گا نہ اس کو رنج رہے گا۔ اور جو نبیوں کی پیروی نہیں کریں گے اور نبیوں کی تعلیمات سے روگردانی کریں گے، وہ لوگ جہنم میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ جنت کی اور جہنم کی تفصیلات اس کے بعد میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مبارک کلام کے انوار و برکات نصیب فرمائے اور ہماری روحانیت میں اس کو داخل فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ خلوت و جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے جلی و دقیق سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے جن کو ہم جانتے ہیں ان کو بھی جن کو نہیں جانتے ان کو بھی معاف فرما دیجئے دانستہ جو ہم نے کیے ہیں وہ بھی جو انجانے میں ہو گئے ہیں وہ بھی ان سب کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے یا اللہ ہم سرکشی نہیں کرتے اے اللہ ہمیں استنکاف نہیں ہے اور ہم کوئی منطق اور کوئی بات بنانے والی بات نہیں کرتے اے اللہ ہم تو قصوروار ہیں خطا کار ہیں گنہگار ہیں آپ کی نعمتوں کو ہم استعمال کر کے ہمیشہ آپ کی نافرمانی کرتے رہے اور آپ کی نعمتوں کی کوئی شکر گزاری پروردگار ہم سے نہیں ہو سکی ہے اے اللہ ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور اس پر شرمندگی ہے اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں ہم تمام کو معاف فرما دیجئے ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے ہمارے اعزہ و اقارب کو معاف فرما دیجئے ہمارے دوستوں کو معاف فرما دیجئے ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کو معاف فرما دیجئے اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے یا اللہ پوری امت مسلمہ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اے کریم اپنے کرم سے ان مصیبتوں کے پہاڑوں کو ہٹا دیجئے اے اللہ پوری امت مسلمہ اس وقت آزمائش اور ابتلاءات کے دور سے گزر رہی ہے اے اللہ ہم ضعیفوں پر رحم فرما دیجئے اور ہر قسم کی آزمائش اور ابتلاء سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر آزمائشوں میں مبتلا ہوئے تو ہم اپنے دین و ایمان کو بھی بچانا مشکل ہے یا اللہ ہماری ضعیفی پر رحم فرمائیے ہماری کمزوری پر رحم فرمائیے ہمارے ایمان کے ضعف پر رحم فرمائیے اے اللہ اس امت مسلمہ پر خاص فضل فرما دیجئے اے اللہ اس امت مسلمہ سے آپ راضی ہو جائیے ناراضگی کی نظر کو اس پر سے ہٹا لیجئے اے اللہ امت کے خوف کو امن سے بدل دیجئے اے اللہ امت کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے یا اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے سارے عالم میں جہاں جہاں جو مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائیے جو جس طرح کی حاجت رکھتا ہے یا اللہ اس کی حاجت کا تکفل فرمائیے اس کی ضروریات کو پورا فرما دیجئے یا اللہ ہم تمام کی ذاتی حاجتوں کو بھی پورا فرما دیجئے ہمارے ذاتی حالات کو صحیح فرما دیجئے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے یا اللہ جو جس طرح کی پریشانی میں ہیں اس کی پریشانی دور فرمائیے جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے یا اللہ جو کاروبار میں پریشان ہو گئے ان کی کاروباری پریشانی کو دور فرمائیے یا اللہ جن لوگوں کا نقصان ہو گیا یا اللہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے اے اللہ اس مصیبت پر ثواب دیجئے اور اس کا نعم البدل عطا فرمائیے اے مسبب الاسباب آپ اسباب کے پیدا فرمانے والے ہیں یا اللہ ہمارے لوٹے پیٹے اسباب کو پھر سے جمع فرما دیجئے یا اللہ آپ ہی کی دی ہوئی نعمتیں تھیں جو ہم سے چھن گئیں اپنے کرم سے ان نعمتوں کو واپس فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان مصیبتوں کا نعمت بدل عطا فرما دیجئے یا اللہ جو رنجیدہ ہیں جو غم میں ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے غم کو ہلکا فرما دیجئے یا اللہ جس کے لیے آپ آسانی فرما دیں اسی کے لیے آسانی ہوتی ہے اور آپ جس کے غم کو دور کرنا چاہیں اسی کا غم دور ہو سکتا ہے اے کریم آقا اپنے کرم سے ہم تمام بھائیوں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے ان کے کاروبار کو صحیح فرما دیجئے جن کا پیسہ کاروبار میں پھنس گیا یا اللہ اس کو عافیت کے ساتھ میں نکال دیجئے اس کی شکلیں پیدا فرما دیجئے اے اللہ کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے اے اللہ اس ملک میں خاص طور پر ہماری جنریشن کی حفاظت فرمائیے ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے دنیا کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے کرم کا رحم کا عفو عافیت کا یسر کا سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے اے کریم جو مانگنے سے رہ گیا اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجئے یا اللہ بر و بحر میں خشکی اور تری میں حرمین میں جہاں کہیں آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بھی قبول فرما کر اور ان میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.